بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پانچ انواع بیان ہوں گے، ان میں سے نوع اول وہ پڑھا جا رہا ہے. نوع اول میں مدینہ کے یہودیوں کے آباء و اجداد پر ہونے والے آٹھ انعامات اور دو عذاب، اس کا ذکر ہے. چھ انعام ہم پڑھ چکے ہیں. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، یہ ساتواں انعام ہے. ایک بات تمہیداً ذہن میں رکھیں، کئی آیتیں ہم پڑھ لیں گے تو وہ بار کام دے گی. بنی اسرائیل کا اصل وطن شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر منتقل ہوئے. ادھر شام پر امالکہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا. امالکہ حضرت یعقوب مصر آئے تو یہ مصر منتقل ہو گئے. پانچ صدیوں کے بعد یہ مصر سے نکلے. پانچ سو سال بنی اسرائیل مصر میں رہے. حضرت یعقوب جب مصر آئے تو 72 آدمی تھے کل، اور جب حضرت موسیٰ قوم کو لے کے نکلے تو 6,70,000 تھے. ان کے اصلی وطن شام پر امالکہ نامی قوم نے قبضہ کیا، وہ وہاں حکومت کر رہے تھے. جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل دریا کے پار اتر گئے، مطمئن ہو گئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو آزاد کرواؤ اور امالکا قوم سے جہاد کرو. یہ ہمت ہار بیٹھے اور لڑنے سے جہاد کرنے سے انکار کر دیا. فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قائدون. ڈر گئے. اس پر اللہ نے انہیں سزا دی کہ ایک میدان میں سرگردان حیران پھرتے رہے، کہاں جائیں، کس ملک میں اتریں، کہاں رہیں. میدان کا نام بھی مفسرین نے میدان تی تے یہ اور لاہوری ہے تی کا لفظی معنی بھی حیران اور سرگردان ہونے کا ہے. اس میدان میں نہ درخت، نہ سایہ، نہ فصلیں، نہ زراعت، نہ کھانا، نہ پینا. وہاں اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور کھانے کے لیے من سلوا عطا کی. اسی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے اتارا تم پر المن گوند کی شکل میں، شبنم کی طرح پودوں پر میٹھی میٹھی چیز گری ہوتی تھی جسے یہ اٹھا کے کھا لیتے. مفسرین اردو میں اس کا معنی ترنج بین. شاہ عبد القادر صاحب نے تو معنی من نہیں کیا، من کا ترنج بین، گوند کی شکل میں شبنم کی طرح صبح صبح پودوں پہ ملتی، یہ اٹھا کے کھا لیتے. سلوا بٹیرے کی طرح، کوئی پرندہ، ہوائیں چلتی، اس ہوا کے ذریعے وہ پرندے آتے، ان سے مانوس ہوتے، یہ پکڑ کے انہیں کھاتے تھے. کلو من طیبات ما رزقناکم. گزرے ہوئے واقعے کو جب قرآن ذکر کرے اور امر کا صیغہ ہو تو اس سے پہلے کل نا محذوف ہوتا ہے. کل نا، تو اب معنی کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنا نقصان کرتے. ہم نے انہیں کہا کہ اسے ذخیرہ نہیں بنانا، بس روز کے روز کھاؤ، کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. انہوں نے اس کا ذخیرہ بنانا شروع کیا. انہوں نے ہماری اس نعمت کی ناقدری کر کے حضرت موسیٰ سے کہا، ایک کھانا کھا کے طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے، کوئی اور چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، پیاز. انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے ان پہ، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ عَذَابِ أَوَّلِ، سات انعام ذکر کیے، آٹھویں انعام سے پہلے ایک عذاب کا ذکر کیا. میدان تی میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. حضرت ہارون اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. یوشع بن نون پیغمبر بنائے گئے. وہ بوڑھے، سرکش، بزدل، وہ بھی تقریباً ختم ہو گئے. حضرت یوشع نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، جہاد امالکہ پہ آمادہ کیا اور ملک شام فتح کر لیا. بعد ازاں انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم مل رہا ہے. وَقُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں. القریہ بیت المقدس، امام راضی نے حضرت قتادہ سے نقل کیا، مجاہد نے بھی یہی کہا. فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس شہر میں سے جہاں سے چاہو با فراغت. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو وہ دروازے میں سجدہ کر کے. جھکنا مراد ہے جی، انحناء. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو مغفرت. مسألتنا حتۃ، مسألتنا حتۃ، ہمارا سوال، ہماری درخواست مغفرت کی ہے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. بیت المقدس میں چلے جاؤ، روزی کی بھی فراوانی ہے، بطور شکر نعمت مسجد کے دروازے سے جھک کے داخل ہونا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے. اور یہ کہنا ہے حتۃن، مسألتنا حتۃن. حضرت صاحب کہتے ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا معنی ہے خاص اسی کی عبادت کرنی ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو گناہ بھی بخشیں گے، اس سے اور زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پس بدل ڈالا ظالموں نے بات کو. غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. جو بات ہم نے کہی تھی اس کو ان ظالموں نے بدل ڈالا. ہم نے کہا تھا جھک کے داخل ہونا, یہ اکڑ کے داخل ہوئے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ سرینوں کے بل گھسٹ کے داخل مزاج. اور ہم نے کہا تھا کہ کہو مسألتنا حتتن, تو کہنے لگے مسألتنا حنتتن, ہماری درخواست گندم کی ہے. بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا من السماء, اس نافرمانی کے بدلے ہم نے اتارا ظالموں پہ ایک عذاب آسمان سے, بدلہ ان کی نافرمانیوں کا یا بسبب ان کی نافرمانیوں کے. رجزن المراد به الطاعون, بیضاوی نے بھی لکھا رازی نے بھی لکھا طاعون مراد ہے. اللہ نو اول میں ان پر ہونے والے انعام اور عذاب کا ذکر کر کے موجودہ یہودیوں کو بتانا چاہتے ہیں, تمہارے آبا و اجداد پر ہم نے بڑی نعمتیں کی تھیں, انعامات کیے تھے, تم ہی اس کا شکرانہ ادا کر دو اور میرے آخری پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, آٹھواں انعام جی, میدان تیہ کا واقعہ جی, اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے, ہم نے کہا مار اپنی لاٹھی پتھر پر. الحجر الف لام احد کے لیے جی, خاص پتھر مراد ہے, خاص پتھر کی طرف اشارہ ہے. فن فجرت منہ, پس پھوٹ نکلے بہ نکلے اس میں سے بارہ چشمے. قد علم کل اناس مشربہم, جان لیا سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ کو. مشرب گھاٹ, گھاٹ پینے کی جگہ. بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے, حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے, انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری کی. یہاں بارہ قبیلوں پر کل کا لفظ اطلاق ہوا ہے جی. جو لوگ کل کے لفظ سے انبیاء کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں, یہ آیت ان کا جواب ہے جی. بارہ قبیلوں پر کل کا لفظ. کلو وشربو من رزق اللہ, پہلے کیا محذوف ہوگا؟ کلنا. ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے, اور مت پھرو زمین میں ملک میں فساد مچاتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, دوسرا عذاب جی. آٹھ انعام پورے ہوئے, یہ دوسرا عذاب ہے. جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر, روزانہ من سلوا من سلوا, فادع لنا ربک,
طلب کر، پکار، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یو خرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تم بت الارضو، اس چیز میں سے جو زمین اگاتی ہے، نکالے ہمارے لیے اس چیز میں سے جو زمین اگاتی ہے، مم بقلہا، مم بیانیہ، بیان ہے تم بت الارض کا، مم بقلہا ساگ، مراد ترکاریاں ہیں جی، سبزیاں، وکسائیہا ککڑیاں، کھیرے، وفومہا گندم یا لہسن جسے پنجابی میں تھوم کہتے ہیں، فوم کا تھوم بن گیا، ساری زبانیں عربی سے نکلی ہیں نا. ہمارے حضرت نیلوی صاحب دامت برکات العالیہ، انہوں نے ایک لغت لکھی ہے، ظریف اللغات المعروف بہی کھچ لغت، چھپی نہیں ہے وہ، کلمی ہے، کلمی، ظریف اللغات المعروف بہی کھچ لغت. کھڑکی کو کھڑکی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہر وقت بجتی رہتی ہے. بلی کو بلی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چوہوں کے بل پہ بیٹھتی ہے، سوراخوں پہ. بھینس کو بھینس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے حس ہوتی ہے. رومال کو رومال اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے منہ پوچھا جاتا ہے. ایک لغت ہے، کھچ لغت. فومہا گندم یا لہسن، تھوم، و عدسہا مسور کی دال، و بصلہا اور پیاز. یہ کوئی ذائقہ بدلے منہ کا، من سلوا کھا کھا کے تنگ آ گئے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر، کیا تم بدلے میں چاہتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے، ادنا ہے، باللذی ہوا خیر، بدلے میں اس چیز کے جو بہتر ہے، من سلوا مفت میں مل رہا ہے، اس کے بدلے میں تم نے گھٹیا چیز مانگ لی، پیاز، مسور کی دال، ککڑیاں. جو لوگ خاص کر کے نوجوان نئے نئے نعروں کے پیچھے اچھلنے کودنے، جھنڈوں سٹکروں کے پیچھے بھاگ کے اشاعت و توحید کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، ان سے میں یہی کہا کرتا ہوں، اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر، کیا تم بدلے میں لیتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے، بدلے میں اس کے جو بہتر ہے؟ سب سے مشن اعلی، اولا، بہتر، پیغمبری مشن، وہ تو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. ختم نبوت کے لیے بہت کام کرنے والے ہیں، عظمت صحابہ کے لیے بہت کام کرنے والے ہیں، اعمال کی اصلاح کے لیے بھی بہت جماعتیں کام کرنے والی ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا کوئی نہیں. یہ صرف اشاعت التوحید و سنت تھی. تم اس مشن سے ہٹ کے اس طرف جانا چاہتے ہو جہاں پہلے بھی ڈھیروں لوگ کر رہے ہیں کام، یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی مخالفت ہے، جو کام کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرمائے، اچھا کام ہے، اعمال کی اصلاح ہے، ختم نبوت کا تحفظ ہے، عظمت صحابہ ہے، دین کے قیام کے لیے کوششیں ہیں کہ ملک میں دین قائم ہو جائے، نظام اچھا آ جائے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو مشن ہے ہمارا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا، قبر پرستی کے خلاف آواز اٹھانا، بدعات کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم بھی چھوڑ کے ادھر چلے جائیں تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر اہ بیتو مصرن، ہم نے کہا، بتایا نا میں آپ کو ماضی کا کوئی قصہ کوئی واقعہ امر کے ساتھ جب آئے گا تو اس سے پہلے کیا معذوف ہوگا؟ قلنا، یہ ذہن میں رکھیں، اہ بیتو مصرن، ہم نے کہا اتر جاؤ کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، نوع اول کا اجمالی تتمہ آگے تفصیلی تتمہ آ رہا ہے جی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ضربت ماری گئی ڈالی گئی ان پر ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، ذلت خواری اور محتاجی ان پر مار دی گئی، وباؤ استحقو مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے، باو شاہ ولی اللہ میں نہ کرتے ہیں، باد گشتن لوٹے پھرے، شاہ عبد القادر نے میں نہ کیا کمال آئے، کمال آئے اللہ کا غصہ، ہمیشہ ذلیل رہیں گے، کبھی اقتدار حاصل نہیں ہوگا، یہ جو اسرائیل کی ایک چھوٹی سی سلطنت یہودیوں کی قائم ہوئی ہے، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور قرآن نے بھی ایک جگہ پہ کہا، ہم پڑھ لیں گے، کہ یہ لوگوں کے سہارے کھڑے رہیں گے، خود کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لوگوں کے سہارے کھڑے رہیں گے، کوئی انہیں ٹیک دے گا نا، تو یہ اسرائیل کی جو حکومت ہے یہ امریکہ کا ٹیک ہے، اگر آج امریکہ اس سے ہاتھ اٹھا لے اسرائیل کی سلطنت چند دن بھی قائم نہیں رہ سکتی، ذالک بانہم، علت بیان ہو رہی ہے جی، ضربت علیہم الذلہ وباؤ بغضب کی، ذالک جملہ تعلیلیہ، ذالک یہ ذلیل ہونا، یہ مغضوب ہونا، بانہم اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، یا یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، مذاق بناتے اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک ایک دن میں بنی اسرائیل نے 300 انبیاء کو قتل کیے، ایک ایک دن۔ بغیر الحق، گناہ کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے قید لگا دی، ورنہ نبیوں کا کوئی قتل حق بھی ہوتا ہے؟ گناہ کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ قید لگا دی، بغیر الحق۔ میرے حدیث کے استاد حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ مینا کرتے ہیں، قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ حق ہے۔ اب اعتراض نہ رہا، اس معنی کے بعد اعتراض نہ رہا، قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ہوتا ہی نہ حق ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اتنے سخت دل کیوں ہو گئے؟ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون، اور تھے حد سے نکلتے، حد پر نہیں رہتے تھے، حد سے گزر جاتے تھے۔ یہ ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے جی؟ الی الکفر و الی القتل، آیات اللہ کے ساتھ کفر اور نبیوں کا قتل۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، نوع اول کا تفصیلی تتمہ، مراد کیا ہے جی؟ نجات کا دار و مدار القاب پر نہیں، قومیت پر نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مومن ہوئے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے، امت موسیٰ علیہ السلام، والنصارٰ، اور جو لوگ عیسائی ہوئے، امت عیسیٰ علیہ السلام۔ والسابعین، اور جو لوگ سابی کہلائے، قیلا ہم امت داؤد، میں نے قیلا کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ قول اتنا مضبوط نہیں ہے، امت داؤد، ابن کثیر نے کہا صابی فرقت من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے۔ حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں الصابئین یعبدون الکواکب، ستاروں کی پوجا کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے یا یہودی کہلائے یا عیسائی کہلائے یا صابی کہلائے، نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور عمل کیا اس نے نیک, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کو ملے گا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کچھ سطحی نظر رکھنے والے اہل ظواہر انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ نبی پاک پر ایمان لانا نجات کے لیے کوئی ضروری نہیں. اگر یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, توحید مانتے ہیں, قیامت مانتے ہیں, فلہم اجرہم عند ربہم, اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانے, توحید مانے, شرک نہ کرے, قیامت کو مانے, فلہم اجرہم عند ربہم, یہ ان کی دلیل ہے. مجھ سے بھی ایک ایسے آدمی کی ایک ٹولہ ہے, مجھ سے بھی ان کی بات ہوئی اور انہوں نے یہی دلیل میرے سامنے پیش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی آیت میں من آمن باللہ اے بے احکام اللہ, اللہ پر ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ کے احکام پر ایمان لاتے ہیں, جتنے احکام ہیں اس کے, فرشتوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا. حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں ایمان بالرسل ان کے القاب سے ہی ظاہر ہو رہا ہے. ایمان بالرسل تو ضروری ہے, ان کے القاب ہی بتا رہے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا کیا ہے, ضروری ہے. آمن باللہ, اللہ کے احکام پہ ایمان لائیں, تو پھر اس پر اعتراض یہ ہو جائے گا کہ ول یوم الآخر کیوں کہا, وہ بھی تو اللہ کے احکام میں شامل ہے, تو پھر ول یوم الآخر کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا. تو ول یوم الآخر کا تذکرہ اس لیے الگ کیا کہ یہود و نصارہ قیامت کو تو مانتے تھے لیکن ان کے ذہنوں میں اس کا تصور بالکل الگ تھا. نحن ابناء اللہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, ہم بڑوں کی اولاد ہیں, ہمیں نبی ولی اور ہمارے بزرگ چھڑا کے لے جائیں گے, یہ غلط تصور ان کے ذہن میں تھا, اس کو توڑنے کے لیے قیامت کا ذکر کیا کر دیا, الگ کر. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کر لینا یہ عقل مندی نہیں ہے, قرآن پاک کی باقی آیات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. چنانچہ دیکھیے اسی سورت بقرہ کی آیت ہے 41, ہم نے پڑھ لیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایا فرحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم, ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو ہم نے اتاری ہے, وہ تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے. تو یہاں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو قرآن میں نے اپنے نبی پر اتارا ہے اور وہ قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ. تو معلوم ہوتا ہے یہ ضروری تھا تو تبھی اس کا ذکر کیا. سورت مائدہ میں ذرا آئیں جی, سورت مائدہ کی آیت نمبر ہے 68, آیت نمبر 68, میرے پاس جو قرآن پاک ہے اس کا صفحہ ہے 167 167 اور اس کی آیت نمبر ہے 68 68 قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. توریت و انجیل کے احکام پر بھی پورے اترو، ان کو قائم رکھو، اور جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے، اس پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے. سورۃ حجرات ہے جی، 27 پارے میں اس کی آیت نمبر ہے 15 26 پارے میں سورۃ حجرات ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 15 صفحہ نمبر ہے 724 26 پارہ ہے سورۃ حجرات ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 15 انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر. یعنی یہ آیتیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ جس طرح اللہ کی توحید کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح امام الانبیاء کی نبوت و رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے. پھر سورت آراف کی آیت نمبر 157 میں کہا گیا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہ بھی اس کو ثابت کر رہی ہے کہ نبی پاک کی رسالت و نبوت ساری کائنات کے لیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. نوع ثانی، نوع اول ہم نے پڑھا جی، اس میں کیا تھا جی؟ 8 انعام اور 2 عذاب. کن کے لیے؟ موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے لیے. نوع ثانی میں کیا ہوگا جی؟ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستوں کا ذکر. ان کے آباء و اجداد کی 3 خباستوں کا اللہ ذکر کریں گے جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ خَبَاسَتِ اول، خباستِ اول کیا مفہوم ہوگا جی؟ خباستِ اول کا حکمِ الٰہی میں ہیلا سازی کرتے تھے، حکمِ الٰہی میں ہیلا سازی کرتے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا تم پر طور کو، پہاڑ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو وہ کہنے لگے کہ اس کے احکام تو بڑے سخت ہیں، ہم نہیں مانتے. تو طور پہاڑ ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ خذو ما آتیناکم قلنا، خذو اس سے پہلے قلنا، ہم نے کہا پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا. بقوت، پکڑو قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ، یعنی اس کے احکام پہ عمل کرو. خود کرو ما فیے، اور یاد کرو نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس میں ہے، بس کرو معافیے اے تدبرو وا فضو عوامرہ، اس کے عوامر کی حفاظت کرو، عمل کرو اس پر، بس کرو معافیے لعلکم تتقون، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس میثاق کے بعد، عہد کے بعد، وعدے کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تم ہوتے نقصان اٹھانے والے. یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا. اکراہ، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اکراہ نہیں. تو یہاں رفعنا فوقکم الطور، ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کیا، اور ہم نے فرمایا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، نہیں مانتے ہو تو پیستا ہوں تمہیں اس پہاڑ کے نیچے. اس وقت انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، اطاعت کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن بعد میں وہ پھر گئے اس سے. تو یہ جبر کیوں ہے، اکراہ کیوں ہے؟ تو ذہن میں رکھیے، کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے جبر نہیں ہوتا. اسلام کلمہ پڑھانے کے لیے جبر کرے، یہ کوئی جبر نہیں ہے اسلام میں. لا اکراہ فی الدین، کسی بندے کو مومن بنانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں. ہاں، جو بندہ اسلام میں آ جائے، کلمہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ اسلام کی بات کو نہ مانے، تو وقت کا حکمران اس پر کیا کر سکتا ہے؟ جبر کر سکتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے، کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو تو کہے گا ہم مانیں گے، تو جب نہیں، انکار کیا، تو اللہ نے طور پہاڑ ان کے سروں پہ لا کے رکھا. جو لوگ زکات کی ایک رسی نبی پاک کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر آج وہ اس رسی کے دینے کا انکار کریں گے، تو ابو بکر ان کے خلاف اکیلا جہاد کرے گا. کیوں؟ مومن جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا تو اب دینا زکات، نہیں دیں گے تو پھر میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں. منکرین زکات کے خلاف حضرت صدیق اکبر اکیلا. بعض روایات میں تو آیا کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر جیسے آدمی ان کو سمجھاتے ہیں، حضرت نبوت کے دشمن اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اسود انسی ہے، مسلمہ قذاب ہے، ان سے پہلے نپٹ لیں. پھر اسامہ کا ایک لشکر نبی پاک نے بھیجا تھا، وہ بھی بھیجنا ہے، ادھر سے نپٹ لیں. یہ ہیں تو اپنے، ان سے بعد میں نپٹ لیں گے. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ڈھیلے پڑ گئے ہو، نہیں آتا ہے تو کوئی نہ آئے، میں اکیلا جا رہا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر وہ جہاں کھڑے تھے اکیلے ہی دروازے کی طرف بھاگ نکلے کہ میں اکیلا جہاد کروں گا. یہ جو ہے نا، کوئی نماز پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے، پردہ کرے کرے، نہ کرے تو نہ کرے. یہ جیسے ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں، کوئی نماز پڑھے پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے. کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری حکومت کا حکم کوئی مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، پھر تماشا بن جائے گا ملک میں. اگر تمہاری آرڈیننس کو اور تمہارے حکم کو ماننا ضروری ہے، تو ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے رب کے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے. اگر تمہارے آرڈیننس کو نہ مانے تو سزا دیتے ہو، اور رب کے آرڈیننس کے متعلق کہتے ہو کوئی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے. اپنا کام ہے جی، یہ اپنے دل کی بات ہے، جبر نہیں ہونا چاہیے. نہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد انہیں اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو وقت کے حکمران ان پر کیا کریں گے؟ جبر کریں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہم نے وعدہ لیا تھا ہمارے احکام کو مانو گے، اس پر چلو گے، تم نے اس سے انکار کیا اور تم نے یہ کام بھی کیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق تم جانتے ہو کون؟ مدینے کے بنی اسرائیل موجودہ، جب قرآن اتر رہا تھا، اے موجودہ بنی اسرائیلیوں تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے فی سبتے، ہفتے کے دن، فقلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، پس ہم نے کہا تھا ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل، حکم الہی میں ہیلا سازیاں کی انہوں نے. حضرت داؤد کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا جی، ہفتے کے دن زیادتی کرنا. ساحل سمندر پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا، الف یہ لام لاہوری ہے، ایلا. یہودیوں کے لیے تعظیم کا دن ہفتہ تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعہ کو پسند کیا. ان کے لیے یہ حکم تھا کہ ہفتہ تمہاری تعظیم کا دن ہے، اس دن کوئی کام نہیں کرو گے، کوئی کاروبار، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف عبادت. یہ تو اللہ نے ہم پر آسانیاں کی. اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اذان سے پہلے جو کرنا ہے کام کرتے رہو، اذان ہو جائے تو آ جاؤ، جمعہ پڑھ لو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ، اس کے بعد بھی تجارت کرو، کوئی ممانعت نہیں. لیکن ان کے لیے ممانعت تھی، یہ تعظیم کا دن ہے، کوئی کام دنیا کا نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی. یہ اب سمندر کے کنارے پر ہیں اور ان لوگوں کا تو گزارا ہی مچھلیوں پہ ہوتا ہے. اور پھر مزے اور آزمائش کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن ساری مچھلیاں اوپر آ جاتی، تو مچھلیوں کے جو شکاری ہیں ذرا ان سے پوچھئے گا کبھی، یہ جو کنڈیاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا ایک چسکا ہے، توبہ توبہ توبہ، جس کو پڑ گیا ہے نا بس وہ بیٹھا ہے بےچارا کنارے پہ کنڈی لے کے. ہفتے کے دن ساری مچھلیاں اوپر، یہ دیکھ دیکھ کے نا، اور سارا ہفتہ غائب. انہوں نے کیا کیا، سمندر کے کنارے انہوں نے گڑے کھودے بڑے بڑے، اور ادھر سمندر سے نالیاں بنائیں، نالے ان گڑوں میں گرتے ہیں، تو مچھلیاں جب اوپر آتی ہیں تو ان رستوں کے ذریعے گڑے میں آ جاتی ہیں، اب وہ واپس تو جا نہیں سکتی. ہفتے کے دن یوں کر لیا، اتوار کے دن ان مچھلیوں کو گڑوں سے پکڑ لیا اور کہا ہم نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی، ہفتے کے دن شکار بنا تھا، ہم نے تو اتوار کو کیا. یہ ہیلا سازی کی، احکام الہی میں ہیلا سازیاں. جب انہوں نے یہ کام کیا ہم نے انہیں سزا دی، انہیں بندر بنا دیا، شکلیں مسخ کر کے رکھ دی. تین دنوں کے بعد یہ سارے مر گئے تھے اور ان کی نسل ختم کر دی گئی. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پھر ہم نے کر دیا اس واقعہ کو، ہم نے کر دیا اس سزا کو نکالن، عبرت، دہشت، لما بین یدیہا، اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، وموعظتن، اور ہم نے کر دیا اس واقعہ کو نصیحت، للمتقین، ہر متقی آدمی کے لیے جو اس واقعہ کو سنے گا تو اللہ کے احکام میں حجت بازیاں نہیں کرے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً خَبَاثَةَ ثَانِي. بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی خباثت ثانی, اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ حکم الہی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. پہلی خباثت کا خلاصہ کیا تھا؟ حکم الہی میں ہیلا سازیاں کرتے ہیں, حکم الہی میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. پہلے بیان کر دوں ترجمہ, پھر مفسرین اور حضرت صاحب کا جو فرق ہے وہ بعد میں بیان کر دیتا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا, کہنے لگے, اتتخذنا ہزوا, کیا تو بناتا ہے ہمارے ساتھ مخول, ٹھٹھا کرتا ہے. قال اعوذ باللہ, حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں, انا کون من الجاہلین, کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. مخول کرنا تو جاہلوں کا کام ہے, ٹھٹھا اور مزاح کرنا تو جاہلوں کا کام ہے, نادانوں کا کام ہے, میں تو پناہ میں آتا ہوں. قالوا, بالکل حقیقت پہ مبنی بات ہے, گائے ذبح کرو, مزاح نہیں ہے. قالوا ادعوا لنا ربک, کہنے لگے پوچھ اپنے رب سے ہمارے لیے, یبین لنا ما ہیا, بیان کرے ہمارے لیے, ما ہیا, وہ گائے کیسی ہو. قال, کہا, انہ یقولو, انہ یقولو, بے شک وہ اللہ کہتا ہے, انہا بکرتن, بے شک وہ ایک گائے ہے, لا فارضن, نہ بوڑھی ہو, ولا بکرن, اور نہ چھوٹی عمر کی. فارض, اتنی بوڑھی جو بچہ جن نہ سکے, پیدائش اس کی ختم ہو گئی ہو, بچہ جننے سے کافر ہو. بکر, بن بیاہی, بکر کس کو کہتے ہیں؟ بن بیاہی, یعنی جو بچہ جننے کے قابل نہ, ابھی اس کی عمر نہ. عوانم بین ذالک, ان دونوں کے بین بین, عوان درمیان, ففعلوا ما تؤمرون, پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادعوا لنا ربک, کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے, یبین لنا, بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو, لون. قال, حضرت موسیٰ نے کہا, انہ یقول, وہ اللہ کہتا ہے, انہا بکر تم صفرا, بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی, سنہری. فاقعن لونہا, تیز ہو رنگ اس کا. تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کر دی, اچھی لگے. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہیا, کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے, بیان کرے ہمارے لیے ما ہیا, وہ گائے کیسی ہو. ان البکرۃ تشابہ علینا, بے شک گائے ہم پر رل مل گئی ہے, تشابہ شبہ پڑ گیا, گل کوئی نکھری نہیں, کوئی واضح نہیں ہوئی, سمجھ نہیں آئی. وَإِنَّا انشاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا راہ پائیں گے, کریں گے, اگر پتہ چل جائے تو ضرور کریں گے. قال انه یقول حضرت موسیٰ نے کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے انہا بکرتن وہ ایک گائے ہے لا ذلول جس نے محنت نہ کی ہو. محنت کرنے والی نہیں. تصیر الارض ذلول کا بیان ہو رہا ہے, لا ذلول کی تفسیر ہو رہی ہے. پھاڑا ہو زمین کو یعنی ہلوں میں نہ جوتی گئی ہو. جو محنت کرنے والی نہ ہو کہ جوتی گئی ہو زمین میں, ولا تسکل ہرسا اور نہ پانی پلایا ہو کھیتی کو, کنویں پہ بھی نہ جوتی گئی ہو جس کے ذریعے پانی نکالا گیا ہو, محنت کرنے والی نہ ہو. مسلمت بالکل بے عیب, بالکل بے عیب. لا شیعت فیہا اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو, ایسی سنہری اور زرد رنگ کی ہو کسی اور رنگ کا داغ بھی نہ ہو. کالو کہنے لگے الآن جئت بالحق, اب لے آیا ہے نا تو ٹھیک بات. حق بمعنا باطل نہیں, حقیقت کے معنی میں. اب لے آیا ہے نا تم ٹھیک بات. فذبحوها پس انہوں نے اس گائے کو ذبح تو کیا, وما کادوا یفعلون لگتے نہیں تھے کہ کریں گے. ما کادوا یفعلون لگتا نہیں تھا کہ کریں گے. گائے کے ذبح کا حکم دینا اور گائے کو ذبح کرنا, اس میں 40 سال کا عرصہ لگا جی. مدارک نے لکھا یہ لیت و لال, یہ چونکہ چنانچہ. پھر ایسی گائے کو ڈھونڈنا بھی تو آسان نہیں تھا نا, زرد رنگ کی ہو, تیز زرد رنگ ہو, دیکھنے والوں کو خوش کر دے. پھر جب اس رنگ کی مل جائے تو پھر لا فارض ولا بکر, پھر اس کو دیکھا جائے کہ وہ, پھر اگر اس طرح کی مل جائے تو پھر دیکھا جائے کہ زمین میں تو نہیں جوتی گئی, کہیں کوئی چیز ملتی ہوگی تو دوسری نہیں ملتی ہوگی, وہ ملتی ہوگی تو پہلی نہیں ملتی ہوگی. ڈھونڈنے میں 40 سال لگے. تمہارے آبا و اجداد اتنے خبیث تھے کہ ایک حکم اللہ کا اس میں ٹال مٹول کرتے ہوئے, ورنہ پہلے حکم دیا تھا جو مرضی گائے ذبح کر دیتے, ٹال مٹول کی, اللہ بھی پابند کرتا رہا, اللہ بھی کہنے لگاتا رہا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا خَبَاثَتَ ثَالِث, تیسری خباثت. خلاصہ, معجزہ دیکھنے کے بعد بھی دل سختی رہے, معجزہ دیکھنے کے بعد بھی دل سخت ہی رہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر لگے ایک دوسرے پہ الزام لگانے. فدار اتم فیا باب تفاؤ مشارکت کو چاہتا ہے, تم ایک دوسرے پہ قتل کے الزام لگانے لگے. وہ کہتا تو ماریا ہوتا ہے, تو نے مارا ہے, وہ کہتا ہے تو نے مارا ہے. بس لگے ایک دوسرے پہ الزام لگانے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، جس چیز کو تم چھپا رہے تھے، اصل قاتل اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. فقل نضربوہ ببعضہا، پس ہم نے کہا مارو اس نفس کو. ہو ضمیر راجع بسوئے نفس، کیونکہ نفس مؤنث مانوی ہے، نفس مؤنث مانوی ہے، اس کی طرف مذکر مؤنث دونوں ضمیریں لوٹ سکتی ہیں جی. ہم نے کہا مارو اس نفس کو، وہ نفس کون ہے؟ وہ مقتول، وہ مرا ہوا آدمی. مارو اس مرے ہوئے آدمی کو بے بازہا، اس گائے کے کچھ حصے کے ساتھ. ہا ضمیر راجع بسوئے بکر، ہم نے کہا مارو اس شخص کو مقتول کو گائے کے کچھ حصے کے ساتھ، یہ زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے قاتل کا نام بتائے گا. چنانچہ گائے کا کوئی حصہ اس مرنے والے کو مارا گیا، وہ زندہ ہوا قاتل کا نام بتا کے پھر مر گیا. کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے. ویریکم آیاتہ، کذالک یحیی اللہ الموتی، جملہ معترض ہے جی، جملہ معترض ہے، واقعہ تو پیچھے بیان ہوتا رہا ہے. اللہ تعالی نے اس واقعے کی عبرت کے اظہار کے لیے یہ جملہ درمیان میں اللہ لے آئے، اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو. ذرا توجہ کریں گے جی، عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قتل کا واقعہ پہلے ہوا، یہاں ذکر بعد میں ہوا، لیکن قتل کا واقعہ پہلے ہوا اور گائے ذبح کرنے کا حکم اس کے بعد دیا گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ گائے کا ذبح کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اس کا حصہ اس مردے کو مارا جائے اور یہ زندہ ہو اور قاتل کا نام بتائے، اس لیے گائے ذبح کروائی گئی. یہ عام مفسرین کا خیال ہے. چنانچہ گائے ذبح ہوئی، اس کا حصہ اس مردے کو مارا گیا تو وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا قاتل کا نام. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، گائے کا ذبح کرنا الگ واقعہ ہے اور اس بندے کا مرنا، قتل ہونا، پھر زندہ ہونا، یہ الگ واقعہ ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے حضرت صاحب اسے خباثت دوم اور اسے خباثت سوم کہہ رہے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جو واقعہ اللہ شروع کرتے ہیں وہ وعظ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نیا واقعہ جو شروع کرتے ہیں نا، جتنے بھی آپ واقعہ دیکھ لیں، جب بھی اللہ نے نیا واقعہ شروع کیا، او اوپر سے آپ چلے آئیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى. یہ دیکھیے اس کے ساتھ اللہ واقعہ شروع کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأَهَا. یہ ما قبل کا انداز بتا رہا ہے کہ جس طرح اذ کے ساتھ اللہ نیا واقعہ شروع کرتے ہیں، یہ بھی ایک نیا واقعہ ہے جس کا پچھلے واقعہ سے کوئی تعلق ہو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گائے کو ذبح کرنے میں 40 سال لگ گئے، تو یہ مردہ 40 سال اس انتظار میں پڑا رہا کہ گائے ذبح ہو، تو ذبح ہونے کے بعد اس گائے کا حصہ مارا جائے تو یہ زندہ ہو. عقل سلیم بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. یہ حضرت صاحب کا استدلال ہے. پھر یہ کہ یہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کے دلوں میں گائے کی ایک قدرتی عظمت اور تعظیم موجود ہے. جب سمندر سے پار ہوئے ہم کہیں پڑھ لیں گے تو انہوں نے دیکھا کہ گائے کی پوجا ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ہمیں بھی اس طرح کی ایک بنا دیں. پھر وہ سامری نے گائے بنائی, بچڑا بنایا اور اس نے آواز نکالی تو سارے اس کی عبادت کرنے لگے, طواف کرنے لگے اور طواف کرتے ہوئے ناچنے لگے. یہ ہمارا معبود ہے. تو گائے کی ایک عظمت تھی ان کے دل میں. تو اگر اللہ نے گائے ذبح کروا کے اس کے حصے کے ساتھ مردے کو زندہ کرنا ہے, اس طرح تو گائے کی عظمت ان کے دل میں اور زیادہ بیٹھتی. بڑی باکمال ہے گائے بھائی. ہاں گائے میں بھائی یہ تاثیر تو ہے نا, اس کا حصہ مارا ہے تو مردہ زندہ ہو گیا. حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں, گائے کے ذبح کا واقعہ الگ اور قتل کا واقعہ الگ. اب ایک اشکال باقی رہے گا کہ پہلے مفسرین تو کہتے ہیں گائے ذبح کرنے کی وجہ تھی مردے کو زندہ کروانا, اس لیے گائے ذبح کروائی گئی. اور اگر یہ واقعہ الگ الگ ہے تو گائے کیوں ذبح کروائی گئی, یہ ایک اشکال باقی رہے گا. حضرت صاحب کہتے ہیں ان کے دلوں میں گائے کی عظمت, تعظیم, معبود کی حد تک ان کے دلوں میں موجود تھی. اللہ تعالی ان کے معبود کو ان کے ہاتھوں سے ذبح کروانا تاکہ ان کے دل سے گائے کی عظمت, اس کی معبودیت, کہ گائے عبادت کے لائق ہے, ان کے دلوں سے یہ معبود کی تعظیم جو ہے یہ اللہ نکالنا چاہتے ہیں. مدارک نے یہ لکھا جی, حضرت صاحب جو کہتے ہیں مدارک نے بھی یہی لکھا اور بحر محیط نے بھی یہی لکھا جی. اسی لیے جب گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا, مذاق ہو رہا ہے یہ تو ہمارا, ہم تو اس کی تعظیم کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں اور آپ ان کو ہمارے ہاتھ سے ذبح کروانا چاہتے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں واقعات بالکل الگ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گائے جب ذبح کروائی تو ہو سکتا ہے عین اس موقع پر قتل کا یہ واقعہ بھی پیش ہو آ گیا ہو, تو اس طرح ہو گیا ہو تو یہ الگ بات ہے. اب حضرت صاحب جو ضمیریں لوٹاتے ہیں وہ کس طرح لوٹاتے ہیں, فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, پس ہم نے کہا مارو اس نفس کو, بے بازہا کچھ حصے اس نفس کے. وہ ضمیر راجے بسوئے نفس اور ہا ضمیر بھی راجے بسوئے نفس. مارو اس نفس کو, اس مقتول کو اس کے اپنے کچھ حصے سے, یعنی ہاتھ اس کا یوں مارو, اس کا اپنا حصہ اس کے ساتھ مارو تو ہم اس کو زندہ کر دیں گے اور یہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا. ثم قست قلوبکم, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد ذلک, من بعد ذلک سے مراد ہے بھی گزشتہ واقعات, انعامات, آیات, معجزات, یہ ساری جتنی ہم پڑھ آئے. اے ما سبق من الآیات التی علموها, جس کو وقت کے یہودی خوب جانتے تھے, پتا تھا ان کو اور ہم نے ان کے سامنے پھر بیان کی. پھر ان ساری باتوں کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, فہیا کل ہجارا, پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح, پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح. او اشد و قسوا, یہ جو میں نے حضرت صاحب کا بیان کیا نا جی, الگ الگ بیان کرنا اور ازربو ہو بے بازیہ ضمیروں کا لوٹانا, ففا مو و تدبرو, یہ ذہن میں رکھنا ہے. امتحان میں اس طرح کی آیات پوچھی جا سکتی ہیں. فاہیا کل ہجارا, پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح, او اشد و قسوا, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. کوئی اثر نہیں ہوا ان کے دلوں پر. وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ وَاو تَعْلِلِيَا وَإِنَّا کی وَاو. پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دل. کیوں؟ اس لیے, تعلیلیہ کا کیا معنی ہوتا ہے, اس لیے کہ بے شک بال پتھر تو وہ ہیں جن سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, اور بے شک بال پتھر وہ ہیں جو پھٹتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پھر نکلتا ہے ان میں سے پانی, چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہو کہ کس طرح پانی رسنے لگتا ہے پہاڑوں میں سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے, اور نہیں ہے اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. نوع ثانی کا تتمہ جی, ان کے آباؤ اجداد کی تین خباستیں سن چکے ہو, اب بھی تمہیں امید ہے کہ یہ موجودہ یہودی ایمان لائیں گے؟ یہ انہی خبیثوں کی اولاد ہیں, انہی ضدی لوگوں کی, انادی لوگوں کی. افتطمعون, کیا تم تمع رکھتے ہو؟ مراد مسلمان ہے, مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے, صحابہ کو. اے مومنو, کیا تم توقع رکھتے ہو, امید رکھتے ہو, اَن یومنو لکم, کہ یہ تمہاری بات مانیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, یہودیوں کے پانچ گروہوں کا اللہ ذکر کرنے لگے ہیں جی, پانچ گروہوں کا. یہ اس طرح کے خبیث ہیں, اس طرح کے خبیث ہیں, اس طرح کے پانچ گروہ ذکر کرنے لگے. تمہیں تمع ہے کہ یہ ایمان نہ آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, حالانکہ ان میں ایک فریق, ایک جماعت ایسی ہے. یہ کون سی جماعت ہے؟ محرفین. ایک بات تھوڑی سی سن لیں, کہیں پڑھائی مولانا نے آپ کو یا نہیں پڑھائی, میں ذرا مختصر سا بتاتا ہوں تاکہ, وہ ایک اصطلاح ہے بڑی مشہور, وہ آپ کے ذہن میں رہے. ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم تین طرح پہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. ثم تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی. ثم برائے تاکید زمانی, ثم برائے تاکید زمانی, وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ثم برائے تاکید زمانی کون سا ہوتا ہے؟ ثم کا ما بعد جو ہے نا, ثم کے بعد والی جو بات ہے نا, وہ واقعہ ہی میں مؤخر ہے. ثم کا جو بعد ہے نا, وہ ما قبل سے وقوع میں مؤخر ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں سمجھ آتی ہے. ایک طالب علم مسجد میں داخل ہوا, پھر دوسرا آیا, یہ پھر سمہ کا میں نام نے کیا، ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا. ظاہر بات ہے یہ دوسرا جو ہے یہ پہلے سے مؤخر ہے، تیسرا جو ہے یہ دوسرے سے مؤخر. یہ عام کلام اس طرح چلتی ہے پھر کے ساتھ، اور قرآن پاک میں بھی اس کی مثالیں موجود ملیں گی آپ کو. یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا، یہ سمہ کا حقیقی معنی ہے. سمہ برائے استبعاد، الف سین تے بے این الف دال، استبعاد اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ استبعاد کا ما قبل کی موجودگی میں، سمہ سے ما قبل جو عبارت ہے جو واقعہ ہے اس کی موجودگی میں سمہ کا ما بعد جو ہے یہ عقل سلیم سے بعید ہے. عقل سلیم بعد والی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سمہ کا ما بعد پہلے، جو سمہ سے پہلے عبارت ہے اس کو اگر دیکھیں تو سمہ کا ما بعد جو ہے یہ عقل سلیم سے بعید معلوم ہوتا ہے. ایک جگہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورۃ انعام نکالیں، سورۃ انعام صفحہ نمبر ہے 179. سورۃ انعام کی پہلی آیتیں ہیں جی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف کارسازی، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات اور اس نے بنایا اندھیروں کو، والنور اور اس نے بنایا روشنی کو. عبادت میری کرو، پکارے میری کرو، سجدے میرے کرو، حاجات مجھ سے طلب کرو، اس لیے کہ آسمانوں کا بنانے والا میں، زمینوں کا پیدا کرنے والا میں، اندھیروں کو بنانے والا میں، نور کو بنانے والا میں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں. یہ ثم برائے استبعاد ہے، یعنی ثم سے جو پہلی عبارت ہے ثم کے بعد والی عبارت عقل سلیم سے کیا ہے بھائی؟ سب کچھ کرنے والا میں ہوں. تعجب ہے پھر بھی کافر اور لوگوں کو ہمارے برابر کرتے ہیں. یہ ثم ہوتا ہے جی استبعاد کے لیے. تیسری معنی ثم کا، ثم برائے تعقیب ذکری، ثم برائے تعقیب ذکری. پہلا سما کیا تھا؟ تاکید زمانی، پہلے آیا پھر پیچھے آیا پھر اس کے پیچھے آیا، یوں ترتیب چلی آئی سما کے ساتھ. یہ سما برائے تاکید ذکری جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سما کا ما بعد جو ہے، سما کے بعد والی جو عبارت ہے صرف ذکر میں مؤخر ہو گئی ہے. سما کے بعد والی عبارت جو ہے یہاں ذکر کرنے میں مؤخر ہو گئی ہے، وقوع میں مؤخر نہیں. ہو سکتا ہے وقوع میں پہلے ہو لیکن ذکر کرنے میں اس کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا. مثلا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کرو میں ناپ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہیں صورتیں دیں. ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا. آدم کا سجدے والی بات پہلے ہے اور ہماری تخلیق کی بات بعد میں، لیکن اللہ نے ہماری تخلیق کو پہلے ذکر کر دیا اور آدم کے سجدے والی بات کو پیچھے رکھ. وقوع میں پہلے ہے وہ بات، لیکن یہاں اللہ نے اس کو ذکر کرنے میں کیا کر دیا، مؤخر کر دیا. تو اب اس کا معنی کس طرح کریں گے؟ یوں تو معنی نہیں ہو سکتا، پھر ہم نے تم کو پیدا، پھر تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، نہیں معنی ہو سکتا. حضرت صاحب اس کا کیسے معنی کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا، پھر یہ بات بھی سنو، پھر یہ بات بھی سنو، ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ. اب ترتیب نہ رہی، پھر یہ بات بھی سنو سے عبارت کو کاٹ دیا گیا ہے. ثم تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ثم برائے تاکید زمانی، ثم برائے استبعاد، اور ثم برائے تاکید ذکری. یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. جس جس جگہ پہ ثم کا لفظ آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اے مسلمانوں، تم امید کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری بات کو مان لیں گے؟ کون سے یہودی؟ یہ مدینے والے، موجودہ. قد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے. یہ جماعت کون سی ہے؟ پہلا گروہ جی، محرفین. یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما اکلو، ہو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد. وہم یعلمون، اور ان کو معلوم ہے. تحریف لفظی بھی کرتے ہیں اور تحریف معنوی بھی کرتے ہیں. تحریف عام ہے جی، لفظی بھی معنوی بھی، اس کو بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں. جویر القرآن میں لکھا گیا کہ ایک پیر ہیں، انہوں نے قل انما انا بشر مثلکم کی تفسیر اس طرح بیان کی، کہتے ہیں انما آنا کی خبر محذوف ہے، اصل میں آیت اس طرح تھی انما آنا انما آنا بشر مثلکم، میں تو میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتے ہیں، میں تو میں ہوں، انما آنا میں تو میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتے ہیں. یہ تحریف کی. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اس پر احمد رضا خان نے اور غالباً پیر کرم شاہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کیا، میرے پیغمبر کہہ دے میرے پاس اللہ کے سارے خزانے کوئی نہیں. ترجمے میں یہ اشارہ دیا بھی کچھ خزانے ہیں. ولا عالم الغیب، اور میں خود غیب نہیں جانتا، میں خود غیب نہیں جانتا. اور غالباً احمد رضا خان بریلوی نے قل انما انا بشر مثلکم کا معنی کیا، میرے پیغمبر کہہ دے میں بظاہر بشر ہوں، میں بظاہر بشر ہوں تمہاری طرح. اللہ نے فرمایا ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر اس کو پھیرتے ہو، پھر اس کو بدلتے ہو بعد سمجھنے کے. اچھی طرح تمہیں پتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے، تم جانتے ہو اچھی طرح. پیر کرم شاہ صاحب میرے والے، سن 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں میں اور یہ تقریباً 3 مہینے جیل میں اکٹھے رہے، وہاں ان کے ساتھ بڑی باتیں بھی بعض اوقات ہوتی رہی، بڑا احترام کرتے تھے میرا. میرے والد صاحب کا اور ان کا ایک مناظرہ بھی ہوا تھا، اس نسبت سے بھی کچھ مجھے اچھا سمجھتے تھے. میں ان کی بیرک میں کبھی جاتا تو اپنے ساتھ بٹھاتے، حالانکہ مرید وغیرہ ان کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے. ایک دن میں نے اثر کے بعد ہم سیر کرتے تھے جیل کے احاطے میں، تو وہ اپنے مریدوں کے ساتھ کرتے تھے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ٹکراؤ چلتے چلتے ہو جاتا، تو اس ٹکراؤ میں کبھی کھڑے بھی ہو جاتے، بات چیت ہوتی۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یہ جو شبینہ اوپر والے لاؤڈ سپیکر چلا کے پڑھا جاتا ہے اور تلاوت کی جاتی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے ناجائز، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہنے لگے کہ میں بھیرے میں اپنی مسجد کے اندر تراویح میں جو قرآن حافظ صاحب سناتے ہیں ان میں بھی میں اوپر والے سوف سپیکر استعمال نہیں کرتا۔ پھر میں نے دوسری بات ان سے پوچھی کہ یہ جب عربی خطبہ ہوتا ہے جمعے کا، تو اس خطبے میں اگر نبی پاک کا نام آئے تو درود کا پڑھنا مقتدیوں کے لیے اور عوام کے لیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا زبان سے پڑھ لینا چاہیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتے ہیں جی زبان سے پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا جی وہ حدیث آتی ہے اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب منبر پہ بیٹھ جائے امام اس کے بعد فلا صلاۃ ولا کلام، مطلق آ گیا، کوئی کلام نہیں، کوئی نماز نہیں، چپ کر کے۔ میں نے کہا وہ عربی کا جو خطبہ ہے اس میں عام لوگ یوں کرتے ہیں، پہلے خطبے میں یوں اتحیات میں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے یوں ہاتھ رکھتے ہیں، اینا پہلے خطبے میں یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں، دوسرے خطبے میں یوں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، ادب ہے، احترام ہے اور تعظیم ہے، اور اتحیات میں یوں بیٹھنا اور یوں بیٹھنا تو یہ ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھ جانا چاہیے۔ میں نے کہا ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک خطبہ دیتے تھے تو ہم اپنی چادروں کو پیٹ کے پیچھے لے جا کے اور یوں گھٹنوں سے باندھ کے یوں بیٹھ جاتے، جس طرح یہ جٹ لوگ نہیں بیٹھ جاتے۔ تو مجھے کہتے ہیں کب حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کہا میں نے پچھلے سال پڑھی ہے۔ کہ لگے اسے واسطے تین یاد نے تو سن یاد نہیں اسی لیے آپ کو یاد ہے، آپ نے تازہ تازہ پڑھی ہے اور ہمیں یاد نہیں۔ تو میں یہاں یہ بلا کے قریب یہاں پیر صاحب تشریف لائے، تو وہاں قریب ہمارے ایک دوست کا گھر تھا، میں بھی وہاں گیا، ابھی سنے پیر صاحب کیا بیان کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے دلیل دی، میں بڑا حیران ہوا، لیکن بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، دنیاوی تعلیم بڑی ہے، جامعہ اظہر کے فارغ ہیں، اور یہ نہیں کہ جاہل آدمی تھا، نہیں، تعلیم یافتہ آدمی ہے، اہل علم آدمی، وہ ساری صرف ناو لغت گرامر ہر چیز کو جاننے والا آدمی تھا، ذہین آدمی۔ لیکن میں سن کے بڑا حیران ہوا کہ پیر صاحب نے نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے پہ دلیل پیش کی، ہاں بھائی ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کرو بھائی ترجمہ اس کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں لہذا ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا اللہ، اتنا بڑا عالم اور اتنی لچر دلیل، اتنی جاہلانہ دلیل، محمد اللہ کے رسول ہیں لہذا ہیں۔ جمعے پہ میں نے کہا اگر کوئی آدمی کہے قائد اعظم بانی پاکستان ہیں، علامہ اقبال مصور پاکستان ہیں، لہذا قائد اعظم حاضر ناظر ہے، علامہ اقبال حاضر ناظر ہیں کے ساتھ حاضر ناظر ثابت ہو جاتا ہے، یہ ہیں رسول کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ ہیں بانی کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ ہیں مصور کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو نبی پاک کی رسالت جو ہے وہ تو قیامت کی صبح تک تو ہے ہی، انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔ تو یہاں تحریف سے لفظی تحریف بھی، معنوی تعریف بھی، دونوں قسم کی تحریفیں کیا کرتے تھے یہودی، یہ ان کے پہلی جماعت کا ذکر ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسرا گروہ منافقین، دوسرا گروہ منافقین، یہودیوں کا دوسرا گروہ، تمہیں تمع ہے کہ یہ تمہاری بات مانیں گے، ان میں بڑے بڑے خبیث ہیں، کچھ خبیث تو محرف ہیں اور کچھ خبیث منافق ہیں۔ منافقوں میں بھی دو قسم، اپر کلاس اور لوئر کلاس. لوئر کلاس والے کون ہیں؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایمان لے آئے. جی تورات میں ہمارے مولوی بتاتے ہیں اس نبی کا تذکرہ ہے, ذکر ہے اس نبی کا, ہاں جی ہم مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, وہ جو بعض ہے نا یہ ہے اپر کلاس کے بڑے حرامی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب الگ ہوتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف, قالوا تو وہ بڑے کہتے ہیں, اتو حد سونہم, اتو حد سونہم بما فتح اللہ علیکم, کیا تم بتاتے رہتے ہو ان مسلمانوں کو, اور پاگلو ان مسلمانوں کو جا کے بتاتے رہتے ہو, بما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں. تورات میں کہ نبی کا تذکرہ ہے, ان کی نشانیاں ہیں, یہ باتیں ان کو جا کے بتاتے رہتے ہو جو باتیں اللہ نے تم پہ کھولی ہیں. لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ یہ مومن تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے ہاں. قیامت کے دن پکڑے جاؤ کہ تسی آنکھوں جی سامنے پتہ کوئی نہیں تھی, تو یہ مومن گواہی دیں مولا جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تو ہمیں بھی بتایا کرتے تھے, یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. ان کو بتاتے رہتے ہو تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں قیامت کے دن. افلا تاکلون, او پاگلو تمہیں عقل نہیں ہے. اولا یعلمون, جواب جی اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم ما یسرون, بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ بھی نہیں بتائے گا, اللہ کو نہیں پتا ہے. ومنہم امیون, تیسرا گروہ جی امیین, لکیر کے فقیر, امیین لکیر کے فقیر, جاہل. ومنہم امیون, اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں, لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب نہیں جانتے, الا امانیہ, مگر آرزوئیں ہی آرزوئیں. امانی من گھڑت کس سے, جھوٹی کہانیاں, تمنائیں, آرزوئیں, اکاذیب مختلفہ, سمعوہا, جن کو وہ اپنے مولویوں سے سنتے ہیں. امانیہم, امانی دین میں صرف, جنت میں صرف ہم نے جانا ہے, ہدایت صرف ہمیں ملنی ہے, ہمیں آج چھو بھی نہیں سکتی. اسی بڑے بزرگوں کا لڑ پھڑیا جی, وہ ہمیں چھڑا کے لے جائے. وہ لکیر کے فقیر, کوئی دلیل نہیں, کوئی دلیل نہیں, بس قصے کہانیاں ہیں. میں گجرا والا میں پڑھتا تھا تو جس جگہ میں رہتا تھا بختے والے محلے میں, تو نیچے ایک دودھ بیچتا تھا, بھینسوں والا تھا, ہم بھی اس سے دودھ لیا کرتے صبح صبح. تو صبح کی نماز پڑھ کے کبھی میں دیوار کے کنارے آتا نا, تو وہ پہلے یوں دیکھتا, پھر یوں دیکھتا, پھر بسم اللہ پڑھ کے پانی کی بالٹی دودھ میں ڈال, چل بھائی میں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا تھا. ایک دن میں دودھ لینے گیا تو میں نے پوچھا, اس نے کہا جی آج دودھ نہیں ہے جی. میں نے کہا آج دودھ کہاں گیا, داتا پہ بھیج دیا ہے, داتا پہ لاہور, داتا کا عورت ہے, سارا دودھ لاہور بھیج دیا ہے, بالکل جائز تھا, داتا پہ بھیج دیا ہے. اور میں نے کہا کیوں, کہتا ہے داتا کا ذکر قرآن میں نہیں, جائز, داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اس کو کسی نے بتایا تھا بھائی حضرت علی حجویری کا جو ذکر ہے یہ قرآن میں, یہ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر. مجھے نے سمجھا میں دودھ دوں گا تو حضرت علی حجویری مجھے قیامت کے دن چھڑا کے لے, بارہ سال کے بیڑے, ان کو ڈبونا, ان کو تیرانا, یہ بارہ کا جو ہندسہ ہے نا سمجھ نہیں آئی. بھئی یہ ان مشرکین اور مبتدئین کے ہتھے کس طرح چڑھ گیا. پیرانے پیر نے بیڑا غرق کیا تو 12 سال, اور بابا فرید پاک پتن والا کنویں میں الٹا لٹکا رہا تو 12 سال. کچے دھاگے دی تن تے, الٹا بھی کچے دھاگے دی تن. آردوئیں بیڑے کنارے لگا دیتے ہیں جی, بہاول حق بیڑا دھک, دبو بھی سکتے ہیں کنارے بھی لگاتے ہیں. پہلے شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال غرق کیا, بیڑا بھی بیڑے والے بھی, بعد میں اس نے باہر نکالا. ہماری جماعت کے ایک عالم ہوتے تھے حافظ الاداس ہے, گجرات کے تھے, میں نے ان کو دیکھا ہے, کہتے تھے میں نے حضرت شاہ جی اور شیخ القرآن کو کھلایا ہے. بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے, بڑے وائز تھے, بڑے وائز تھے. شیر پڑھتے پنجابی کے اللہ 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 اللہ, بلا مبالغہ سینکڑوں شیر. بڑا دلچسپ آدمی تھا, ان کی محفل میں بندہ بیٹھتا نا, میں چھوٹا سا تھا تو وہ ہمارے والد صاحب کے پاس کبھی آتے تو محفل لگتی نا تو ہم بھی قریب بیٹھتے, بڑی مزیدار محفل. بابا لداد کی بڑی عجیب عجیب باتیں سناتے, تو بابا لداد تقریر میں سناتے تھے کہ میں اور حضرت شاہ جی گجرات والے اور شیخ القرآن جمعرات کا دن واپس آ رہے ہیں تقریر سے, تھوڑا سا سفر تھا دریائی, کشتی میں سفر کیا ہم نے تینوں نے. اندر گئے نا تو کشتی گرداب میں آئی, اچکولے کھانے لگی, ہوا ناوافق چلی, تو کشتی والے جو لوگ تھے نا وہ بغداد کی طرف یوں ہاتھ کر کے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ پڑھنے. بابا کہتا ہے کچھ دیر تو میں بیٹھا رہا, پھر میں اٹھا, میں انہاں بندیاں دے ہاتھ بند کے نکلا, وہ ادھر باندھ کے کھڑے ہوئے, میں ان کی طرف باندھ کے کھڑا. ان کہا بابا کیا بات ہے, میں نے کہا بات سنو, آج یہ جمعرات اور کل ہے جمعہ, انہوں نے پنڈی پڑھانا ہے, انہوں نے گجرات پڑھانا ہے, اور میں نے گجرات سے پرے پڑھانا ہے, ایسے بندے کو آواز لگاؤ جو کل تک نکالے, جس کو تم آواز لگا رہے ہو میں اس کی عادت جاننا, وہ پہلے 12 سال بڑھیندا, جس کو تم بلا رہے ہو اس کی میں عادت جانتا ہوں, وہ پہلے 12 سال غرق کرتا ہے, پھر مرضی آئے تو نکالے, اس تو ٹال جاؤ. 12 سال غرق کیا, 12 سال کے بعد باہر نکالا, اور 12 سال بابا فرید جو تھا وہ کچے دھاگے کی تند پہ الٹا لٹکا. یہ پیری ہے, الٹا لٹک جانا. میری آرزویں ہی آرزویں, لکیر کے فقیر, کوئی علم نہیں, کوئی دلیل نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور نہیں ہے وہ مگر اٹکل پچو کے پیچھے چل چلتے. یظنون گمان, اٹکل پچو. فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, چوتھا گروہ, مال و زر کی خاطر احکام الہی کو بدلنے والے, پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے, ثم یقولون, پھر اپنے مریدوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, یہ بھی کہاں سے آئی ہے, اللہ کی طرف سے ہے, لیشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ لے میں اس کے بدلے پیسے تھوڑے. ایسا کیوں کرتے ہیں, نذرانے, چندے, رشوتیں, یہ لینے کے لیے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم, پس ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب اس بات کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے, اور ہلاکت ان کے لیے بسبب ان کی کمائی کے, ان کے لکھنے پر بھی لعنت اور ان کی اس حرام کمائی پر بھی لعنت. تم ان سے امید کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے, تم ان سے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے پیچھے چلیں گے اور ایمان قبول کر لیں گے. وقالوا لن تمسنا النار, پانچواں گروہ صاحب زادگان, پانچواں گروہ, اس کا نام کیا ہے, صاحب زادگان, پیر زادے, نبی زادے, صاحب زادے میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے اور جب ہم درس میں بیٹھے ہوتے تو ضرور سناتے اور ہمیں بھی پتا ہوتا تھا کہ فلاں آیت پہ سنانا ہے اس دن ہم نہیں آتے تھے یا اس آیت پہ سنائیں گے یا سورۃ اعراف میں سیو فارو لنا وہ قول صاحبزادگان ہیں نا سیو فارو لنا ہم بخشے بخشائیں یا اس پہ سنائیں گے یا خلف من بعدہم خلف مریم اس میں تو ہمیں پتا ہوتا تھا اس کس آیت پہ سنانا ہے انہوں نے والد صاحب کہتے تھے بابا انی والا وہ جن کا میں نے ذکر کیا بابا غلام رسول وہ سناتے تھے پہلی قوموں پہ جب عذاب آیا کرتا تھا تو کوئی ان کی شکلیں بدل جاتی کسی کو خنزیر بنا دیا جاتا کسی کو بندر بنا دیا جاتا اس قوم پہ عذاب آئے تو صاحبزادے بنتے ہیں اس قوم پہ عذاب آئے تو یہ کیا بنتے ہیں صاحبزادے بنتے ہیں تو ایک صاحبزادگی کا جو نشہ ہوتا ہے نا یہ محتمم حضرات کے بیٹوں میں یہ نشہ ہوتا ہے اسی صاحبزادے ہاں اسے واسطے نالائق رہ جانے یہ وجہ ہے ان کے نالائق رہنے کی کہ یہ صاحبزادگی میں رہتے چھوٹے تھے تو طالب علموں نے اٹھایا پھرایا ان کی گودوں میں رہے تو یہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں اور پھر یہ متباہر یا اچھے عالم نہیں بنتے جتنے مشاہدے میں اچھے عالم ہم نے دیکھے بڑے جیدار بڑے زبردست بہادر اور بڑے نامور وہ کسی مولوی کی اولاد میں ہم نے نہیں دیکھے جٹاں دی اولاد ہی دیکھے جٹاں دی اولاد سید عطا اللہ شاہ بخاری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ باپ کون ہے نمبردار ذمہ دار اور نمبردار اور پڑھنے نہیں دیتا مولوی بن گئی بچیتر اسی ذمہ دار ہوں یہ بھاگ کے گئے پڑھنے آٹھویں کے بعد بھاگ گئے گھر سے پھر اللہ نے جو شہرت اور جو عظمت شیخ القرآن کو بخشی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے خدا کی قسم آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی شہرت اتنی عظمت اتنی عزت اللہ نے جو بخشی جہاں سے گزرتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بازار سے گزرے کھڑے ہو گئے یہاں ایک دفعہ جناب سے اترے گاڑی سے قد تھا تقریباً 6.5 فٹ اور وجود بھاری اور سر پہ باندھتے ہیں کلا رنگ سفید سرخ اس دن جبا پہنا ہوا تخنوں پر گاڑی سے جو اترے نا اسٹیشن پہ سارے لوگ ہی کھڑے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کون ہے یہ کون ہے بڑی عظمت اللہ نے بڑی عزت دی اللہ نے لیکن باپ پڑھنے نہیں دیتا جٹ کے بیٹے ہیں جٹ کے مولانا حق نواز مولوی کا بیٹا ہے نا باپ کون ہے کھوجی باپ کھوجی کھوجی کا بیٹا جب عالم بنا زبردست مجاہد قسم کا عالم جی دور کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں علامہ احسان الہی ظہیر چلو غیر مقلد ہیں لیکن کس کا بیٹا ہے تاجر کا باپ کپڑے کا تاجر ہے تاجر کا بیٹا اپنے فیلڈ میں اپنے فن میں اپنے مسلک میں بڑا نام ہے بڑا نام ہے بڑی جرات ہے بڑا مطالعہ ہے تو یہ جتنے ہم نے دیکھے نا یہ سارے تاجر جٹ زمیندار کی اولادوں میں سے نکلنے والے جو لوگ تھے
وہ عالم بنے. صاحبزادوں کا میں نام نہیں لیتا ہوں یار, میری توہین ہو جائے گی. جڑے صاحبزادے اسی ویکھے وہ بیچارے سارے ٹھس. کچھ بھی. تو یہ کالو لن تمسن النار, پانچواں گروہ یہودیوں کا صاحب زاد گاون, پیر زادے صاحب زادے کہنے لگے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, اسی صاحبزادے ہاں, اسی نیکاں دی اولاد ہاں, ہمارا خاندان بڑا, ہم سید ہیں سید, اور سید کی سین کو سلام ہے, سید کی سین کو سلام ہے, ہم سید زادے ہیں, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ, مگر چند دن گنتی کے, اگر کبھی ہم نے جہنم میں جانا بھی ہے صرف اتنے دن جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی, ایام معدودہ, بس ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. کل یہ جو کالو ہے نا, یہ پانچویں گروہ کا ذکر بھی صاحبزاد گاؤں, اور آپ کو میں نے بتایا نا کہ کالو کیلا کالا, اس سے کیا ذکر کریں گے اللہ, شکوا. تو یہ شکوا بھی ہے, بکواس دیکھ ان کے, میرے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ, ان کے بکواس دیکھ, کیا کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوے گی. کل جواب شکوا, صاحبزادوں کے قول کا رد. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, میرے پیغمبر کہہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے وعدہ کہ تمہیں آگ نہیں لگے گی. فلن یخلف اللہ وعدا, پھر تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں آگ نے نہیں چھونا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم بکتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم جانتے نہیں ہو, جھوٹ بولتے ہو. رول مانی نے ابن مسعود سے معنی نقل کیا عہدن کا, ام اتخذتم عند اللہ عہدن, اے عہدن بالتوحید, یدل علیہ قوله تعالی الا من اتخذ عند الرحمن عہدن, یعنی قوله لا الہ الا اللہ. تم موحد ہو, تم توحید کو مانتے ہو کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی. یہ میں نے ہر کم تم لا الہ الا اللہ, رویہ عن ابن عباس, رویہ عن ابن عباس, ابن عباس کہتے ہیں مان الایا ہر کم تم لا الہ الا اللہ و آمن تم و اتا تم, تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے, تم ایمان قبول کر چکے ہو, تم نے اطاعت کر لی ہے, پھر تو واقعی تمہیں آگ نہیں چھوئے گی. یا یوں ہی بکواس کر رہے ہو جس بات کو جانتے نہیں. بلا جواب شکوہ کے ضمن میں تخویف اور بشارت. یہ جو جواب شکوہ ہے نا, اس کے ضمن میں تخویف اور بشارت. بلا حرف استدراک, ما قبل کی نفی اور ما بعد کا اثبات. بلا بات اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو, یہ ہے بلا کا معنی. بات اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, بلکہ بات اس طرح ہے کیا, من کا سب سیئتن, جس نے کمائی برائیاں, سیئتن شرکن, عن ابن عباس و مجاہد مدارک, جس نے کمائیاں برائیاں یعنی شرک کیاں, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہ جہنمی ہیں ہم فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بات یہ ہے, بات اس طرح نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ تخویف ہو گئی جی, بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً اور وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ جناب بشارت ہو گئی. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہ لوگ ہیں جنتی ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ نوئے ثالث کتنے نو ہم نے پڑھ لیے جی, دو. یہ ذہن میں رکھتے آئیں, یہ پوری سورت اپنے ذہن میں آتی چلی جائے گی. کتنے نو ہم نے پڑھ لیے, دو. پہلے نو میں کیا تھا, آٹھ انعام دو عذاب, کن پر, ان کے آباؤ اجداد. دوسرے نو میں کیا تھا, ان کے آباؤ اجداد کی تین خباستیں. تمہارے آباؤ اجداد بڑے خبیث تھے, بڑے پلیت تھے, بڑی ہیلہ سازیاں کی, بڑے مکر کیے انہوں نے. اب نو ثالث میں کہہ رہے ہیں اللہ آباؤ اجداد کیا, یہ موجودہ بنی اسرائیل بھی خباستوں میں کسی سے کم نہیں. یہ نو ثالث ہے, موجودہ بنی اسرائیل بھی خباستوں میں کسی سے کم نہیں. تم بھی بڑے خبیث ہو, تمہارے آباؤ اجداد تو تھے ہی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے, کس میں, تورات میں, جب ہم نے لیا وعدہ. پہلی خباثت جی, خباثت اول, جب ہم نے لیا وعدہ تورات میں بنی اسرائیل سے کیا, لا تعبدون الا اللہ, خبر بمانا نہیں, تم عبادت نہیں کرو گے. لا تعبدون, تم عبادت نہیں کرو گے. اب نہیں کا معنی کر لو, تم عبادت نہ کرو, تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. وبالوالدین اس سے پہلے احسنو محذوف ہے, احسنو بالوالدین احسانا اور والدین سے بھلائی کرتے رہنا. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ جی, لا تعبدون الا اللہ حقوق اللہ, بالوالدین احسانا وذی القربى حقوق العباد, والدین کو سب سے مقدم کیا جی. کہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. وذی القربى قریبیوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا اور کہو لوگوں کے لیے, قولا حسنا بات اچھی, حسنا قولا حسنا یا قولا دا حسن. مالی نیکی نہیں کر سکتے ہو, بدنی نیکی نہیں کر سکتے ہو, تو اخلاق کا دامن سو ہاتھ سے نہ چھوڑو. لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو, خوبصورت طریقے سے کرو. حضرت صاحب کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہو لوگوں کو بات اچھی, یعنی مسئلہ توحید سناؤ. واقیم الصلاۃ, قائم رکھو نماز کو, دیتے رہو زکات. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے, پھر تم پھر گئے، اس وعدے کو تم نے پورا نہ کیا، مگر تھوڑے تھے تم میں سے توحید کو چھوڑ کے تم نے شرک اختیار کیا، انسانی حقوق تم نے پامال کیے، تھوڑے سے تھے جو اس عہد پہ پکے رہے، ورنہ سارے پھر گئے تم، وانتم موعظون، اور تمہاری عادت ہے پھرنے کی، یہ تمہاری پرانی عادت ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ خَبَاثَةَ ثَانِي، اس سے پہلے تھوڑی سی بات اپنے ذہن میں رکھیں، مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے بڑے طاقتور، اوس اور خزرج. اللہ نے بعد میں ان دونوں قبیلوں کو دامن اسلام میں آنے کی توفیق دی، اوس خزرج. یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے مدینے میں، بنو قریظہ اور بنو نذیر. بنو نذیر پہلے زمانے میں چھوٹے قبیلے جو ہوتے تھے ان کو بڑے قبیلوں کی پناہ لینی پڑتی، دوستی کرنی پڑتی، جس کو ہم کہتے ہیں حلیف، ہم تمہارے دوست ہیں، ساڈے سر تے ہاتھ رکھو، اسی کمزور ہاں، اگر کوئی دشمن ہمارا کبھی ہم پہ حملہ آور ہو تو بھائی ہمارا ساتھ دینا. دو قبیلے مدینے میں بہت بڑے طاقتور، اوس خزرج. یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر. بنو قریظہ نے دوستی کر لی اوس سے، حلیف بن گئے، معاہدہ کر لیا، بنو قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ. تمہاری لڑائی ہماری لڑائی، تمہاری سلو ہماری سلو، تمہارے دشمن اگر تم پہ حملہ کریں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر ہم پہ حملہ ہوگا تم ہمارا ساتھ دو گے. اب جب اوس اور خزرج لڑتے، ان کی تو دشمنی تھی پرانی اوس اور خزرج کی، اوس اور خزرج جب لڑتے تو یہودیوں کے ان قبیلوں کو اپنے حلیفوں کا ساتھ دینا پڑتا، انہیں بھی لڑنا پڑتا. اب بنو قریظہ کھڑے ہیں اوس کے ساتھ، بنو نذیر کھڑے ہیں خزرج کے ساتھ، لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، قیدی بنا رہے ہیں، اس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، تم ہو ہی پھرنے والے، آؤ تمہیں بتائیں تم ایک اور معاہدے سے بھی پھرے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ بہاؤ گے خون آپس میں، نہیں لڑو گے آپس میں، ہم نے تورات میں تم سے وعدہ لیا تھا، نہیں بہاؤ گے خون آپس میں، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنوں کو من دیارکم ان کے گھروں سے، اپنے یہودیوں کو، اپنے ہم مسلکوں کو نہ قتل کرو گے نہ ان کو گھروں سے نکالو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو، تم مانتے ہو، انتم تشہدون، تم مانتے ہو کہ تم نے اقرار کیا اور تمہاری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے. ثم انتم ہاؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو نا، بڑا تعجب ہے، پھر تم وہی لوگ ہو نا، یہ ثم کون سا ہے؟ استبعادیا، ثم استبعادیا کون سا ہوتا ہے؟ ثم کا ماں باپ بعید از عقل معلوم ہو رہا ہے، ثم سے پہلے کو پڑھیں تو ثم سے پہلے کیا ہے؟ اقرار کر کے، وعدہ کر کے، پختہ میثاق باندھ کے، گواہ بن کے، پھر تمہارے یہ کرتوت ہے؟ ثم انتم ہاؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو نا، تقتلون انفسکم، جو مارتے ہو اپنوں کو، لڑتے ہو آپس میں، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے ہو ایک جماعت کو اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے وطن سے، آپس میں لڑتے ہو، بنو نذیر اور بنو قریظہ لڑنے لگے، تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، سات گناہ کے، سات گناہ کے، مراد نافرمانی ہے خدا ہے اللہ کی نافرمانی، چڑھائی کرتے ہو ان پر، سات گناہ کے، والعدوان، اور سات ظلم کے، پھر قتل کرنے لگ جاتے ہو، پھر ان کو وطن سے نکالتے ہو، پھر ان کو مارنے لگ جاتے ہو، وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کے، وہی تمہارے بھائی، وہی یہودی، اگر آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کے، تفادوہم، تو ایک دوسرے کو فدیہ لے دے کے چھڑاتے ہو ان کو، ایک قبیلے کے قیدی دوسرے قبیلے کے پاس آ جاتے نا، تو غالب قبیلہ جو تھا وہ فدیہ لے کے چھوڑتا، فدیہ دو بھائی، وہ جو دوسرا قبیلہ ہے وہ فدیہ دیتے، قیدی اپنے چھڑاتے، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کے، تو ایک دوسرے کو فدیہ لے دے کے ان کو چھڑاتے ہو، واہوا محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ تم پر حرام تھا ان کا نکالنا، ان سے لڑنا، ان کو قتل کرنا، ان کے مقابلے میں آنا، کچھ تو خون کرنا، یہ تم پر حرام تھا، وہ تم نے کر لیا، اور اب جب قیدی بن گئے تو فدیہ لے کے چھڑاتے ہو، اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فدیہ لے دے کیوں کر رہے ہو، بھائی لے بھی رہے ہو دے بھی رہے ہو، تو کہتے ہیں جی تورات میں لکھا ہوا ہے جی کہ فدیہ دے کے قیدیوں کو کیا کرو، چھڑاؤ جی، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے نا، اور تورات کی اس بات سے ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم مانتے ہو کچھ حصہ کتاب کا، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا، وہ حصہ کیوں نہیں مانتے ہو جس حصے میں لکھا ہوا ہے کہ اپنوں کو قتل نہ کرو، مقابلہ نہ کرو، مارو نہیں، نکالو نہیں، اس حصے کو نہیں مانتے ہو، یہ حصہ اچھا لگتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم مانتے ہو کچھ حصہ کتاب کا، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اکثر جگہوں پہ لکھتے ہیں کہ کسی بندے سے کسی نے پوچھا بھائی تجھے قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے، اس نے کہا کلو وشربو، کلو وشربو، مجھے سب سے اچھی یہ آیت لگتی ہے، تو اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ جتنی دعائیں قرآن پاک میں ذکر ہیں تجھے دعا کون سی اچھی لگتی ہے، کہتا ہے اللہم انزل علینا مائدتا من السماء، یہ دعا سب سے اچھی لگتی ہے، مطلب کی بات لیتے ہو جس میں پیسے آتے ہیں، فدیہ آتا ہے پیسے آتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو، کیا سزا ہے اس بندے کی جو اس طرح کرے، کچھ حصہ وحی کا مانے، کچھ حصہ نہ مانے، کچھ پہ عمل کرے، کچھ پہ عمل نہ کرے، فما جزاؤم یفعل ذالک من یفعل ذالک، پس نہیں سزا اس بندے کی جو کرے یہ کام تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی، ذلت دنیا کی زندگی میں، جو یہ کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ذلیل کریں گے، چنانچہ کچھ مدت کے بعد بنو نذیر کو مدینے سے جلاوطن ہونا پڑا، مکان یہیں چھوڑ دو، ڈنگر ڈھور یہیں چھوڑ دو، نکل جاؤ، ایک اونٹ کا بوجھ لادنے کی اجازت ہے، بس مسلمانوں نے ان کو جلاوطن کر دیا بنو نذیر کو، اور کچھ مدت کے بعد بنو قریظہ کے سارے جوان مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے بچوں کو، لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کے دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ دیا گیا. اللہ نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا دنیا کی زندگی میں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن پھر ان کو لوٹایا جائے گا سخت ترین عذاب میں. یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی یہ ساری بحث آپ سورت احزاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ, کس طرح ان کو جلاوطن کیا گیا اور کس طرح ان کے مردوں کو قتل کیا گیا. سورت احزاب میں اس کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب. تتمہ نوع ثالث, طلب دنیا کا انجام. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا, وہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے. دنیا طلب کی, مال دولت فدیے, فلا یخفف عنہم العذاب, پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب, ولا ہم ینصرون, اور نہ ان کو کوئی چھڑا کے لے جائے گا, ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, نوئے رابع چوتھا نو, یہود کے آباؤ اجداد کی خباثت, تمہارے آباؤ اجداد نے تو ہمارے نبیوں کو اور ہمارے احکام کو کیا ماننا تھا, وہ تو ہمارے نبیوں کو قتل کرتے رہے. یہ ترقی ہو گئی نا ماقبل سے, بعض کو جھٹلایا تکذیب کی اور تمہارے آباؤ اجداد نے بعض انبیاء کو قتل کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب, وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور لگاتار بھیجے ہم نے, قَفَّيْنَا پیدر پہ, اور لگاتار بھیجے ہم نے, مِنْ بَعْدِهِ موسیٰ کے بعد, بِالرُّسُلِ کتنے پیغمبر, حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 4000 پیغمبر آئے گی, رورمانی نے لکھا, اور ہم نے ان کے پیچھے لگاتار بھیجے کئی پیغمبر. وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ, اور ہم نے دی عیسیٰ بیٹے مریم کو کھلی دلیل معجزے, یا تورات. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے قوت دی عیسیٰ کو جبریل امین کے ذریعے. ان کے پھونک مارنے سے مریم کو حمل ٹھہرا. ولادت کے وقت عیسیٰ شیطان کے شر سے اثر سے محفوظ رہے, یا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ جہاں جہاں جاتے جبریل بھی عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہوتے. اللہ کہنا چاہتے ہیں عیسیٰ تو خود ہماری تائید اور تقویت کے محتاج تھے, وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے, وہ معبود کیسے ہو سکتے. ایدنا بروح القدس, اور ہم نے قوت دی اس کو جبریل امین کے ذریعے. افکلما جاءکم رسول, پھر کیا جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول, کتنے پیغمبر ہم نے بھیجے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک, تمہارا کیا رویہ رہا. افکلما جاءکم رسول, کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول, بما وہ چیز لے کے, لا تہوا انفسکم, جو تمہاری جانوں کو اچھی نہ لگی. توحید احکام, جو چیز تمہاری جانوں کو اچھی نہ لگی, بھائی نہیں, تمہاری جانوں کو بھائی نہیں. بما لا تہوا, ایک عالم حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہیں وہ اکٹھے تھے تو شاہ جی نے کہا چائے بنانی ہے. شاہ جی بہت نفیس چائے پیا کرتے تھے, اسٹوپ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور چائے کا سامان بھی ساتھ, کہ لوگ پکا نہیں سکتے صحیح چائے, تو بہت اچھی نفیس چائے پیتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب تذکرے میں کئی صفحات چائے کی فضیلت پہ خرچ کی, اور اس کو پینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہم چائے نہیں پیتے, ہم گرم پانی پیتے ہیں. چائے مولانا ابوالکلام آزاد چائے میں زعفران کا تذکرہ کرتے, تو وہ چائے الگ الگ بنتی تھی, کاوہ الگ دودھ الگ. ہم تو پتی کو ابال 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 کے اس کی جڑ کر چل, ابل 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 کے وہ زہر بن جائے. وہ اس طرح نہیں پکاتے چائے, وہ چائے اس طرح پکتی ہے کہ پتی چینک میں ڈالی جاتی ہے اور ابلتا ہوا پانی اس میں ڈال کے اس کو دم دیا جاتا ہے, پھر اس کو ہلایا جاتا ہے, وہ ڈالا ادھر سے دودھ ڈالا. تو وہ عالم جو تھے بڑے ظریف الطبع تھے, تو وہ جب کہوہ بنا کے لائے تو شاہ جی نے کہوہ سے وہ اوپر ڈھکنا اٹھایا, شاہ جی نے کہا یہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہوہ بمالا تہوہ, یعنی آپ کو یہ اچھا نہیں لگا, یعنی آپ کو یہ اچھا, یعنی اچھا نہیں لگا آپ کو, بھایا نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہوہ بمالا تہوہ, جب کبھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا وہ چیز لے کے جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگی, استکبر تم نے تکبر کیا, اعراض کیا. ففریقاً کذبتم, نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا, وفریقاً تقتلون, اور نبیوں کی ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے, تم نے ان کی گردنیں کاٹ دی, تم نے ان کے خون بہائے. وقالوا قلوبنا غلف, شکوا اور تتمہ ہے نوع رابع کا, بصورت شکوا, تتمہ نوع رابع بصورت شکوا. نہیں نہ تم نے اس کو قبول کیا, جب بھی ہدایت آئی جب بھی پیغمبر آئے تم نے نہیں نہ مانا. کالو کہتے ہیں قلوبنا غلفن, ہمارے دل پردے میں ہیں. اغلف کی جمع ہے غلف, ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. ہم اتنے کچے نہیں ہیں کہ یہ جو تیرے ساتھ پھرتے ہیں بلال اور یہ امی ان پڑھ, انہوں نے تیری بات کو فوراً تسلیم کر لیا. ہم اتنے کچے نہیں ہیں کہ تیری بات ہمارے دل میں اتر جائے, ہمارے دل پردے میں. یا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے, یعنی ہمارے دل تو پہلے ہی سے علم و حکمت سے بھرے ہوئے. انہاں گلاں دا سن پتا جو تو سنانا چاہتا ہے نا, ہمیں ان باتوں کا پتا ہے. ہمارے دل پہلے علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں, ہم سمجھدار ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, بڑے بڑے پیر ہیں. کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں. بل جواب شکوا, نہیں نہیں, بل کا کیا معنی ہوتا ہے, نہیں نہیں جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح نہیں, آگے سنو جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم, لعنت کی ہے ان پر اللہ نے بسبب ان کے کفر کے. فقلیل ما یؤمنون, بہت ہی تھوڑا ایمان لاتے ہیں. بہت ہی تھوڑا ایمان لاتے ہیں, کیا مطلب؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بے, کچھ اسے کو مان لیا کچھ اسے کو نہ مانا, تھوڑا ایمان لاتے ہیں. یا مطلب یہ ہے تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں, اکثر تو بے ایمان کے بے ایمان ہیں. تمہارے دلوں پہ پردے نہیں آئے ہوئے, بلکہ تمہارے پر ہم نے لانتیں برسائی ہیں جس کی وجہ سے ہدایت تم قبول ہو نہیں کرتے ہو. ولما جاؤں کتاب من عند اللہ, سبق کوئی چل نہیں رہا ہے. اس طرح اگر رہا تو پھر ہم پر بڑا بوجھ پڑ جائے گا بعد میں. آیت نمبر 73 پر ہمارا استاد حیدرآباد والے ایک مثال بیان کرتے ہیں, ان من الحجارت لما يتفجر منه الانہار, سے مراد اشاعت التوحید و سنہ ہے کہ ہر جگہ درس قرآن کرتے ہیں, ہر جگہ لوگ اس سے فائدہ لیتے ہیں. کیا یہ مثال صحیح ہے؟ باقی دو مثالیں جو ذکر کی ہیں اس سے مراد باقی اور جماعتیں کیا ہیں؟ یار لوگ ہمیں پہلے ہی پتھری کہتے ہیں, تو ان من الحجارت ہے, تو اگر اس کے ساتھ ہم ان میں شامل ہو گئے تو پھر تو لوگ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے بھائی یہ پتھری واقعی پتھری ہیں. مولانا عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے اور سنا دیتا ہوں میں آپ کو, لیکن کوئی دل تو بات نہیں لگی کہ یہ جو پہلی قسم ہے کہ اس سے نہریں بہنے لگتی ہیں, پتھر پھٹتے ہیں اور نہریں بہنے لگتی ہیں, اس سے انبیاء کی تبلیغ مراد ہے جس کا فیض بہت پہنچتا ہے, نہروں کی طرح دین نکلتا ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو صرف پھٹتے ہیں, معمولی پانی نکلتا ہے, اس سے امت کے علماء مبلغین مراد ہیں. اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں, اس سے عام متقی مومن مراد ہیں. یار اتنی پرچیوں کے ہم کیسے جواب دیں گے یار؟ فلاں مولانا نے لالا موسیٰ میں تقریر کی, وہاں انہوں نے کہا کہ بندیالوی کی گاڑی ڈاکو نے چھین لی, وہاں ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑ گئے. صبح کے وقت یہ وہاں سے سیدھے قاضی عطا اللہ صاحب کے پاس آئے. قاضی صاحب کو کوئی لکیریں شکیریں دکھائیں ہاتھ کی, ہماری گاڑی تلاش کر دیں. کیا یہ بات اس طرح ہے یا وہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ مولانا جو جھوٹ بولتے ہیں نا, وہ صرف ماضی نہیں ہے, ماضی استمراری ہے. وہ ماضی استمراری ہے. ان بیچاروں کو عادت ہے جھوٹ بولنے کی, اللہ انہیں معاف کرے اور اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ ممبر رسول پر خانہ خدا میں, اللہ کرے وہ اس سے پرہیز کرنے لگ جائیں. ایک عالم کو یہ زیب نہیں دیتا, لیکن ان بیچاروں کو, بیچارے مجبور ہیں, وہ جب سٹیج پہ آئیں گے گالیاں نکالیں گے. ہمارے حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑی مثالیں بیان کرتے تھے. انہوں نے ایک مثال بیان کی ایک تقریر میں کہ ایک آدمی تھا, وہ بازار میں جا رہا تھا تو اسے پیشاب آ گیا اور پیشاب نے بڑا زور کر لیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی جگہ نظر نہ آئی, تو ادھر وہ صبر بھی نہیں کر سکتا, تو اسے ایک حکیم کی دکان نظر, تو وہ سیدھا حکیم صاحب کی دکان میں پہنچا اور اس نے کہا جی میری نبض دیکھیں. تو حکیم صاحب نے جب نبض دیکھی, حکیم صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور اس مریض نے ٹٹی کر دی, اسی جگہ پہ پیشاب کر دی. مریض نے کہا, حکیم صاحب نے کہا یہ کیا؟ اس کا کیا مرض یہی ہے کہ جب کوئی حکیم میری نبض دیکھتا ہے میری ٹٹی نکل جاتی ہے, ہی مرض یہ. تو ان ہمارے حضرت صاحب کو مرض یہ, جب سٹیج پہ آئیں گے گالیاں بکیں گے, جھوٹ بولیں گے, ہم لکیریں دکھانے کے قائل نہیں ہیں, اساں گٹھا ماپن کے قائل بھی کوئی نہیں ہے, ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. اور تعویذ کا نہ لینا, تعویذ کا نہ لینا یہ بہتر ہے اس بندے سے جو تعویذ لیتا ہے. نہ لینے والے کا ایمان مضبوط ہے, اچھا ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بندہ بچ جائے, لیکن اس کو شرک کہہ دینا یہ زیادتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بعض مفسرین التابعین سے مراد بے مذہب لیتے ہیں, کہ آج کل کے اہل حدیث ان کے مستحق نہیں. نہیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. 15 شعبان کی رات قبرستان جانا سنت ہے, کیا اگر ہے تو حوالہ حدیث سے دیں؟ اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دورہ تفسیر کا, اور آپ نے کیا کرنا ہے جا کے قبرستان میں پندرہ کی رات کو؟ کل آپ نے کہا صدیق اکبر صاحب منکر کافر ہے، مگر دیگر صاحب پہ تنقید کرنا کفر کے قریب ہے. کیا صاحب پر تنقید کرنا کفر نہیں؟ کفر کے قریب کے کیا معنی؟ صاحب پر تنقید کرنا تو کفر ہے. جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر کیوں نہیں ہوتا؟ جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ تو کافر ہوگا جو ان کو کہے گا، لیکن مطلق تھوڑی سی تنقید جو صحابہ پہ ہے یا تان کرنا، اس سے کفر لازم نہیں آئے گا. اگر کوئی کافر ان کو کہتا ہے تو وہ بے شک کافر ہوگا. اگر اسناد آپ سے لے کر شاہ ولی اللہ تک اور وہاں سے لے کے نبی پاک تک یہ پرنٹ کروا دی جائے، ٹھیک ہے آپ کی انشاءاللہ. اس پر پانچ منٹ سبق توحید آپ کو پانچ منٹ دیں. اچھا 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ بار بار آپ کیوں لکھ رہے ہیں بھائی؟ میں نے یہی تو اللہ ان مصفا پہ یہی تو میں نے لکھوایا ہے کہ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ جو بندہ صحابہ پر جو فتویٰ لگائے گا وہ لوٹ کے اس بندے پر آئے گا. جو صحابہ کو کافر کہے گا تو وہ خود بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھر آپ پوچھیں گے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الصلات والسلام علیہ کا یہ عبارت کا کبھی لغوی معنی ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں صلات کا لغوی معنی کیا ہے، سلام کا لغوی معنی کیا ہے، رسول کا لغوی معنی کیا ہے، تو پھر تو کوئی سوال بنا. الصلات والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کا لغوی معنی، یہ تو کوئی سوال ہی نہ ہوا. شیخ القرآن پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ بعض احا میں ہا ضمیر آزائے مردے کی طرف راجع کرتے ہیں اور آزا مونس سمائی ہے، اس پر ضمیر مونس مذکر کا اطلاق دونوں طرح ہوتا ہے، تو اشکال بھی ختم ہو گیا. میں نے بھی یہی کہا ہے کہ مونس مانوی یا مونس سمائی جو مان لیں، میں نے بھی اسی طرح ضمیر کو لوٹایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے یہ کہا نا کہ ابھی آپ نہر آنے دیں، اس کے بعد آپ کپڑے اتاریں. آپ نے پہلے کپڑے اتارنے شروع کر دیے، اب یہ پرچیاں دیکھیں جی دونوں، اور ادھر بھی دیکھیں. اگر آپ نے کھانا کھانا ہے اور پھر تو ان کے جواب میں، یہ ہمارے ان دوستوں کے، آپ نے لکھا یہ ہیں جی، یہ دونوں آپ نے لکھا تھے. کل آپ کی پرچی آئی تھی. انشاءاللہ مجھے وقت ملا تو میں ان کا جواب تحریری طور پر آپ کو لکھ کے انشاءاللہ دے دوں گا. ہاں کلندر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چلو جی بہتر ہوگا.